أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يكره من هو الجلود ولا يفديه الإعطاء والجود. إذ كل مؤتن منتقص سواه وكل مانح مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز إليه الانتقال. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسجد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجل.
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والفضل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في أفضل كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد عليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن عبدوني هذا صراط مستقيم. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
وجل. آج کا بھی جو مختصر سا پریکٹیکلی ہے، پریکٹیکلی سے مراد زبان سے کچھ پڑھنے کا نہیں ہے، کلام بر حسین لعنت بر یزید کہنے کا نہیں ہے، اذان اقامت کے حوالے سے نہیں ہے، تسبیح شہزادی کونین کے حوالے سے بھی نہیں ہے، لیکن کچھ اسی طرح سے مختصر سے پریکٹیکلی ایفرٹس ہوتے ہیں. جسمانی مشقت تو نہیں کہا جا سکتا، مشقت میں تو کچھ تھوڑا بہت انسان کو ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے. مختصر سا عمل ہے جو گناہوں کی بخشش کا اس تیزی سے سبب بنتا ہے کہ ساتھ میں امام موسیٰ علیہ السلام کی روایت، اور صرف ایک روایت نہیں، استاد جعفر سبحانی کی بہت ہی نفیس کتاب ہے آداب زندگی، اور فارسی میں اس کا نام ہے چگونے معاشرت کلیم. کس طرح سے ہم دنیا کے اندر اس معاشرے کے اندر سروائیو کریں، کس طرح سے انسان اپنی زندگی گزارے، اور ایک ایسی زندگی گزارے جو حقیقی معنی میں اسلامی زندگی ہو. بہت ہی معذرت، بہت ہی شرمندگی، بہت ہی شرمساری کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا نہج، روش، ٹریڈیشن، ٹرینڈ، سنت، سیرت، رس، طریقے شاید اسلام سے زیادہ ہندوؤں سے ملتے، شاید اسلام سے زیادہ ہندوؤں سے زیادہ قریب رہے نا ہم پلے سڑی پاکو ہند میں، تو ہم نے بہت کچھ ان سے لے لیا اور اپنے دین سے دور ہو گئے. ہم ایک قرآنک معاشرہ، قرآنک سوسائٹی نہیں بنے، ہم ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی نہیں بنے. ہمارے عمل، ہمارے رویے، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہماری بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے معلوم ہوا کہ نہیں، ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچے جس مرحلے تک اسلام چاہتا تھا کہ ہم پہنچ جائیں. اور چھوٹی چھوٹی سی مثالوں سے عیادت کے احکام ہیں، ابو الفتوح رازی تفسیر کبیر لکھی ہے اور بہت ہی برادران اہل سنت کے عظیم شان قسم کے مفسر ہیں، ان کے بارے میں نہ کوئی کہہ جاتا ہے، ساری زندگی اہل سنت کے عقیدے پر گزری، لیکن زندگی کے آخری آخری ایام میں اہل تسنن کے عقیدے کو اور ان کے مسلک کو چھوڑ کے تشیعوں کے مذہب کے اندر صرف اس لیے آ گئے کہ ایک دفعہ آداب کتاب کھولے بیٹھے تھے، کچھ نوٹس بکھرائے بیٹھے تھے، کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے مستحبات تخلی پر نظر پڑی. بیت الخلاء واشروم جانے کے مستحبات، انسان جائے تو جاتے وقت یہ والا پیر اور آئے تو یہ والا، بیٹھے تو اس طرح سے، بیٹھے تو مستحب ہے کہ انسان اپنے چہرے کو، چہرے کے تمام گوز جسٹ آئس کے علاوہ کور کر کے بیٹھے، جس طرح ڈھاٹا سا باندھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ اس طرح سے نقاب بھی کرتے ہیں، یا پتہ نہیں اللہ عالم اس طرح، خدا بہتر جانتے ہیں اس کے اندر حکمت اور مصلحت کیا ہے. ہماری عقل، ہماری حکمت، ہماری سوجھ بوجھ سے بالاتر ہے پروردگار عالم کی جو مصالحتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. لیکن ان احکام تخلی کو پڑھ کے سوچ میں پڑ گئے کہ پروردگار نے ایک بیت الخلاء کو تو چھوڑا نہیں، اس کے لیے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس واضح کر دیے. ہاؤ از پاسبل، کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اتنی بڑی امت محمدی کو چھوڑ دیتا اور ان کے لیے کوئی راہبر اور راہنما معین نہ کرتا؟ جیسے یہ خیال ذہن میں آیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے, اللہ کا کام ہے لوگوں کی ہدایت کرنا. قرآن کہتا ہے ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ان ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا. دیکھو ہم نے انسان کو خلق کیا اچھلتے ہوئے پانی سے, اور اس کے بعد ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا, دیکھنے والا بنایا, سننے والا بنایا, اسے سماعت بھی دی, اسے بصارت بھی دی, اور اس کے بعد انا ہدیناہ سبیل, دیکھو ہم نے اس کے سامنے راستوں کو کھول دیا. انا ہدیناہ سبیل اما شاکر و اما کفورا. اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے, چاہے تو شکر گزار بن جائے, چاہے تو اس ہدایت کے راستے سے دور ہو جائے. تو ابو الفتوح رازی آخری عمر کے ایام میں صرف اسی وجہ سے مذہب تشیع کو قبول کر دیا کہ نہیں یہ مذہب کہتا ہے کہ امام من جانب اللہ ہونا چاہیے. امام کا اختیار, امام کا انتخاب جو ہے وہ صرف اور صرف پروردگار کی ذات کے اختیار ہے کہ منتخب کرے, شورا کا کام نہیں, امت کا کام نہیں, مسلمانوں کا کام نہیں. اور مسلمان تو چھوٹی سی چیز میں گھر میں ایک مینیو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے فائنل جس میں سب راضی ہوں. بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سب, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی پسند ناپسند ٹکراتی ہے. تو اتنے بڑے ایشو پہ ساری امت مسلمہ کا اجتماع کیسے ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں وہ اسلام جو مکہ سے جب آغاز ہوا ہے تو محض تین لوگ ہیں, عباس ابن عبد المطلب, پیغمبر اکرم ختم مرتبہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم,
کے چچا ہیں. اور یہی جناب عباس ابن عبد المطلب ہیں کہ ان کا گھر تھا مکہ میں بہت وسیع و عزیز گھر تھا. جب سید الشہداء 28 رجب کو بقول مشہور مدینہ سے نکلے ہیں اور 8 ذوالحج تک مکہ میں قیام کیے, تو امام حسین اپنے پورے فیملی سیٹ اپ کے ساتھ اکوموڈیشن جو ہے وہ عباس ابن عبد المطلب کے گھر تھی. انسان کو گھر چاہیے, جگہ چاہیے اتنے سارے افراد کو ٹھکانے کرنے کے لیے. تو عباس ابن عبد المطلب کا ایک دوست آیا مکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے, اس نے آ کر عباس سے کہا کہ عباس میں دیکھ رہا ہوں کعبے کے پاس کچھ عجیب سے اعمال اور افعال. جناب عباس نے کہا کیا ایسی چیز دیکھی؟ کہا میں بیٹھا ہوا تھا ایک درے پہ, میں نے دیکھا ایک شخص آیا ہے اور اس کے پاس ساتھ ایک عورت آئی ہے اور ایک بچہ ہے کم سے انسان 9-10 سال کا. اور میں نے آ کر دیکھا پہلے وہ سیدھے کھڑے تھے, پھر وہ کچھ جھک گئے, پھر وہ بالکل ہی زمین پر گویا عجیب سی کیفیت میں چلے گئے. تو جناب عباس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو آگے کھڑا تھا, جو مرد کھڑا تھا, یہ میرا بھتیجا ہے, اس کا کہنا یہ کہ خدا کا پیغمبر ہے. کہا تو عورت کون تھی جو اس کے ساتھ تھی اور اسی کو فالو کر رہی تھی اور اسی جیسی باڈی لینگویج اپنائے ہوئے تھی؟ کہا اس کی زوجہ ہے خدیجہ کہتے ہیں, خدیجہ بنت خویلد. کہا اور یہ کم سے بچہ کون تھا؟ کہا یہ میرے دوسرے بھائی کا بیٹا تھا. لیکن یہ دین جس کی اساس ان تین افراد سے ڈلی, پیامبر ہے, شہزادی خدیجہ الکبریٰ ہے, صدیقہ طاہرہ ہے اور ان کے ساتھ امیر المومنین کی ذات ہے, وقت سے رحلت 23 سال میں جب آخری خطبہ دیا ہے پیامبر نے, منیمم جن روایتوں کو صاحب القدیر نے نقل کیا, جن روایتوں کو صحائے ستہ نے نقل کیا, جن روایتوں کو ہمارے باقی علماء نے نقل کیا, منیمم 1 لاکھ افراد حج کے موقع پر موجود ہیں حجۃ الوداع, کیونکہ پیامبر نے آفیشلی واجب ہونے کے بعد حج کو ایک دفعہ انجام. ہم اسے کہتے ہیں زندگی کا آخری حج. نہیں, جب حج کی آیات نازل ہوگی تو پیغمبر نے پہلا اور آخری ایک حج کیا اور پوری امت مسلمہ کو بتا دیا کہ دیکھو میں حج کر رہا ہوں, جس جس کو حج سیکھنا ہے آئے اور میری زندگی میں میرے ساتھ حج کر لے. اور اگر حجی حاجیوں کا گراؤنڈ 1 لاکھ کا ہے, اس میں یہ نہیں کہ ٹوٹل مسلم پاپولیشن جو ہے وہ 1 لاکھ کی ہے, اس لیے کہ سارے کا سارا ٹبر اٹھ کے حج پہ نہیں چلا گا. اگر نارملی اس وقت مسلمان 2.25 ارب کے لگ بھگ ہیں, بتا یہ 2006 کا سروے ہے, 2011 بھی افتتاح پذیر ہو گیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاجی جو ہے وہ ساری ٹوٹل پاپولیشن ہے مسلمانوں کی. پیامبر نے اسلام کو انکریز کیا, سب سے بنیادی چیز جس جو اسلام کو بڑھانے کا سبب بنی وہ پیامبر کا رویہ اور اخلاص تھا, وہ پیامبر کا رویہ اور اخلاص تھا. اور آپ دیکھیے ایک اسلامی معاشرہ, ایسا اسلامی معاشرہ پیامبر نے تشکیل دیا کہ میں صرف ضمن اشارہ کروں کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد, تربیت پیامبر سے پہلے اور تربیت پیامبر کے بعد یہ کیفیت ہے. تربیت سے پہلے کا ایک نمونہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, میں صرف اشارہ کروں گی. ایسی کیفیت ہے, ایک شخص خدمت پیامبر میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے, بس وہ مجھے بڑا بے قرار کیے ہوئے, ابھی تازہ تازہ اسلام لایا, ابھی تارا نو مسلم سائے, جمعہ ہماری دعا میں 4 دن ہوئے مسلمان ہوئے. پیامبر نے کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی, بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں, میں زندہ ضرور کر دیا کرتا تھا. ایک موقع ایسا آیا, میری وائف ایکسپیکٹڈ تھی, مجھے کسی دورانی سفر میں جانا تھا. استاد جعفر سبحانی, کتاب کا نام فرازہ یا زندگانی پیغمبر اسلام تقریباً 9 سال پہلے حوضۂ علمیہ قوم کے نصاب میں شامل تھی اور نفیس ترین کتابوں میں سے. اور الحمدللہ استاد جعفر سبحانی بھی زندہ ہیں, قید حیات میں ہیں. پروردگار انہیں بھی طول عمر عنایت کرے اور ہمارے باقی علماء حقہ کو بھی طولانی عمر عنایت کرے. فرازہ زندگانی پیغمبر اسلام میں نقل کرتے ہیں, کہا کہ اس نے آ کر کہا کہ میں سفر سے پڑھ گیا, سفر سے واپس آیا کچھ مہینوں کے بعد, تو میں نے آ کر اپنی زوجہ سے پوچھا کہ جب میں گیا تھا تو تم ایکسپیکٹڈ تھی؟ تو اس نے کہا ہاں. کہا کیا ہوا؟ کہا مردہ بچہ پیدا ہوا. کہا میں نے کہا چلو خاص کر جہاں پاک مردہ بچہ پیدا ہوا, دفن وفن کر دیا ہوگا, ساری باتیں چھوڑا تو نہیں ہوگا نا ایسے جانوروں کے کھانے کے لیے. کہا لیکن میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے رویے میں عجیب سا بدلاؤ ہے, ایک عجیب سی تبدیلی ہے. ہمارے پڑوس میں سے ایک بچی ہے جسے وہ لے آتی ہے گھر اور اس کو کھلاتی ہے پلاتی ہے چھوٹے چھوٹے سے کام, اور میں صاحب اولاد نہیں تھا, یعنی میرے یہاں ہمیشہ بیٹیاں پیدا ہوئی, ہمیشہ میں نے بیٹیوں کو زندہ کر گور کر دیا. کہا مجھے بڑا خردہ تھا کہ کیوں بچی آ جاتی ہے. تو میری بیوی کہتی تھی پڑوسن کے بہت سارے بچے ہیں, تو میں کہتی ہوں لاؤ اس کو. میں کبھی ہوتا نا انسان پڑوسیوں سے محبت ہمدردی, اور یہ فطری سا تقاضا ہے, پڑوسی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں حتی ظننا انہ سیغرزہم. آخری وصیت میں حسن علیہ السلام نے مخاطب ہو کے کہتے ہیں واللہ واللہ فی جیرانکم, خدا را خدا را اپنے پڑوسیوں کے بارے میں. انہم من وصیت نبیکم, اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ تمہارے نبی کی تمہارے جد کی وصیت ہے. ما زالا یوسی بہم, ہمیشہ پیامبر پڑوسیوں کے حق میں وصیت کرتے تھے. حتی ظننا, ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہمیں گمان ہو گیا انہ سیغرزہم, ہم سے پیامبر کہیں گے میراث میں بھی حصے دار ہیں پڑوسی. کا یہ پڑوسن ہے بےچاری اس کے ڈھیر سارے بچے ہیں, میں کو تھوڑی دیر لک آفٹر کر لیتی ہوں, میرا بھی ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے. کہا میں نے بھی اتنا بہت زیادہ توجہ نہیں دی. خلاصہ ایک دن میں دوپہر میں آیا تو میں دیکھا سینے پر ڈال کے بڑے پیار سے سلا رہی ہیں. مجھے تھوڑا کھٹکا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں کہ میری سودا کی کسی گناہ کا نتیجہ. کہا آخر کار میں نے اپنی بیوی کو قسم دی اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم اس بچے سے اتنا پیار, اس بچے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ اسے لپٹائے رہتی ہو, اسے نہلاتی ہو دھلاتی ہو, یہ تمہارا نارمل ایٹیچیوڈ نہیں ہے, سم تھنگ رانگ وتھ یو, کچھ گڑبڑ ہے, کچھ اب نارملٹی ہے تمہارے رویے میں. کہا بیوی نے کر دیا, کہا جب آپ گئے تو میں ایکسپیکٹڈ تھی, اور جب آپ کے غیر موجودگی میں میرے اس بچی کی ولادت ہو گئی, اور میرے ذہن میں پچھلی ساری بچیوں کا خاکہ ہے زندہ سرگور کر دیے جانے کا. بس اس سے برداشت ہوا, میں نے کہا آپ نہیں ہیں میرے اس پڑوسن سے, اس کے بہت سارے بچے ہیں, میں نے اسے کہا تم اسے رکھ لو, میں اس کے کھانے پینے کے اخراجات بھی دیتی رہوں گی, اسے لک آفٹر بھی کرتی رہوں گی, تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا, تمہیں تھوڑی سی فائنینشیل سپورٹ ہو جائے گی, میرا یہ بھلا ہو جائے گا کہ مجھے اس بچی کا داغ نہیں سہنا پڑے گا. میں نے پہلی وجہ سے آپ کی خدمت درج کیا تھا نا, واحدہ ماتو حضر ہوں, اور آپ چیز یہ ایسی ہے مرتی ہے نا تو صرف دل پر داغ چھوڑ جاتی ہے, انسان بے قرار ہو جاتا ہے, جسم ہوتا ہے روح نہیں رہتی. اگر خدا کا خاصا خدا کا خاصا کسی کا جوان سال بچہ یا بچی, فرق نہیں پڑتا بیٹا ہو یا بیٹی, مر جاتے ہیں نا تو انسان واقعی ایسا ہوتا ہے ان دنیا وعدہ تلفات, دنیا رہنے کے قابل نہیں رہتی اولاد کے بعد, جوان اولاد کا داغ ایسی چیز ہے. کہا کہ ٹھیک ہے اب میں اس عورت کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیا, اس نے سارے معاشرے میں مشہور یہی کر دیا کہ وہ اس کی بچی ہے, اور لوگ اتنا زیادہ اس زمانے میں جیسے بچے پیدا ہوا کرتے تھے لوگ اتنی ٹینشن بھی نہیں لیا کرتے ہوں گے. کہا اور اس کے بعد سے یہ بچی جو ہے جب آپ نہیں ہوتے میں اسے لے آتی ہوں, کھلاتی ہوں, پلاتی ہوں, اپنی ممتا کی تسکین کرتی ہوں. اب یہاں پر کہا کہ میں نے اس بچی کو پکڑا, شاید کچھ 2 سال کی بچی ہوگی. اب روایتوں نے ایگزیکٹ فگر نہیں دیا, میں خدا نخواس کا روایت بیان کرتے ہیں, مجھے خوف آتا ہے کہ میں کہیں کوتاہی یا غلطی کا شکار نہ ہو جاؤں. روایتوں نے کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں دیا, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کم سن سی بچی ہے. کہا میں اسے لے گیا اور اپنے ساتھ بیلچا لے کر گیا, میں صحرا میں پہنچا, میں نے بیلچے سے کور کھو دی, یہ بچی مجھ سے کہتی ہے آپ تھک گئی ہوں گی. اب اس بچی کو نہیں پتا باپ ہے, بچی کو نہیں معلوم یہ میرا باپ ہے. کہا آپ تھک گئی ہوں گی, بیٹھیے میں آپ کو پانی پلاؤں. کہا میں نے کچھ نہیں سنا, میرے اندر اتنی شیطانت, شیطان اس طرح سے میرے اوپر سوار, میں اس بچی کو گڑے میں پھینک دیا, اور اس بچی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رونا شروع کر دیا کہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی, میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی, آپ مجھے اس طرح سے دفنائے نہیں. اور بس میں نے بیچے سے مٹی ڈال دی, رہتا اس بچی کی آواز آنا بند ہو گئی. عجیب جملے ہیں روایت ہوئی, سب باقی دیکھیے آپ, اور تربیت پیغام پر بھی دیکھیے گا. تربیت اسے کہتے ہیں انسان ساز افراد جو دوسرے انسانوں کو بناتے ہیں, ایسے افراد جنہوں نے معاشرے کو زیر و رو کر دیا. پیغمبر نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے, مسجد سے نکل جاؤ, مجھے ڈر ہے خدا کا عذاب نازل ہو, تمہارے ساتھ مجھے بھی لپیٹ میں لے لے. لیکن بہرحال بعد میں اس کی بخشش کا, اس کی مغفرت کا, اس کے لیے خدا کی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھل گیا. لیکن یہ ایک ذرا سی مثال ہے انسانیت کس قدر شرمناک مرحلے پر پہنچ چکی تھی. اب ایک منظر یہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ کیا ایک نان اسلامک انوائرمنٹ کا,
ایک نان اسلامک سوسائٹی کا. اب آ جائیے ایک اسلامی معاشرہ, ایک مصر کی طرف گیا ہے اسلامی لشکر. اچھا یہ لشکر ہی سارے ایسے نہیں ہیں کہ مولا کی محبت میں سرشار ہیں, یہ سارے کے سارے وہ نہیں ہیں جن کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے, یہ نارمل سے مسلمان سپاہی ہیں. جب لشکر کو پتہ ہو گئی سارا لشکر وشکر سب سمٹنے لگا تو آس کا آس کمانڈر ان چیف ہے اس لشکر کا, اس نے سپاہی نے آ کر کہا کہ یا امیر آپ کا حکم ہو تو آپ کا خیمہ پھاڑ لیا جائے. اچھا خیمہ بھی سب سے ایکسپینسو ترین خیمہ ہے, ظاہری سی بات ہے ایک سپاہیوں کے خیمے ہوں گے نارمل سے چینج ہوں گے, اور ایک کمانڈر ان چیف کا ٹینٹ ہے آبویسلی ایک بڑا لگژری قسم کا ٹینٹ ہے, اچھا کپڑا ہے, اچھا اسٹاف ہے, ہر چیز پہ ہر اعتبار سے ایکسپینسو ہے. کہا پوچھنے کے لیے کیوں آئے, کہا کہ کیونکہ جہاں پر ہم نے میخیں گاڑی تھی نا, جہاں پر ہم نے بنیادوں یعنی وہ ٹینٹ کو کھڑا کرنے کے لیے جو بنیاد بنائی جاتی ہے, کہا وہاں کبوتری نے کچھ انڈے دے دیے ہیں اور جب ہم میخیں اکھاڑیں گے تو وہ کبوتری کے انڈے ٹوٹ جائیں گے. کمانڈر ان چیف نے کہا چھوڑ دو ایسا نہ ہو کبوتری بدعا دے دے, یہ ہے اسلام. یہاں جانور کی فکر ہے, وہاں اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی. یہ ہے اسلامی تربیت, یہ ہے اسلامی معاشرہ. اس شہر کا نام فستاد پڑ گیا, کبوتر کا شہر. وہاں پر کبوتری کے بچوں کو کی خاطر ایک پورے پورے خیمے کو چھوڑ دیا گیا. علماء تاریخ کہتے ہیں پیغمبر نے مزاجوں کو بدلا, سوچ کو بدلا, فکر کو بدلا, عمل کو بدلا, انسان کے مینٹل اپروچ کو ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا. لیکن بہت افسوس کہ ہم دامن پیغمبر سے وابستہ ہیں لیکن ہم نے شاید اس طرح سے لیا ہی نہیں. میں پہلے اشرے کا موضوع یہی تھا سید الشہداء حسین بقائے دین, میں نے کہا حسین سے وابستہ ہم نے حسین سے لیا کیا ہے, ہم نے حسین سے لیا کیا. حسین سے سب سے پہلی چیز جو ہم لیتے وہ تقریب انسانیت ہوتی. اگر ہم اس قابل ہوتے, میرے اندر ظرفیت ہونی چاہیے تھا, اگر میں کسی بوفے میں چلی جاؤں مجھے ڈائریا ہے میں کچھ نہیں کھا سکتی, بوفے کا قصور ہے. اگر میں کسی اچھی سی لنچ میں یا ڈنر میں چلی جاؤں میرا منہ چھالوں سے بھرا ہوا ہے میں کچھ نہیں لے سکتی, اسے میری اپنی کوتاہی ہے. ہم سید الشہداء کے دامن سے وابستہ تھے. سید الشہداء نے کربلا میں صرف دو افراد کے لیے عجیب و غریب رویہ اپنایا, ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ملتا. بنائے کربلا اٹھا کر دیکھ لیجیے, مقتل سید ابن طاؤس اٹھا کر دیکھ لیجیے, مقتل لحوم اٹھا کر دیکھ لیجیے, مقتل مطہر اٹھا کر دیکھ لیجیے. اس کے علاوہ مقاتل کی مقتل بھی مخنف ہے, البتہ مقتل ابھی مخنف کو اتنا علماء نے پروٹیکٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ جتنی بھی مقتل کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے, وہ جا الحدہ. امام حسین نے دو لوگوں کے ساتھ عجیب رویہ اپنایا, زمین سے اترے, سواری سے اترے ہیں, اپنے رخسار کو رخسار پر رکھ دیا. جب میں اس واقعے کو پڑھتی ہوں, تاریخ ہے مقاتل کی کتابوں میں اس روایت کو پڑھتی ہوں, ایک فرد ان افراد میں سے شہزادہ علی اکبر ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے مولا میں قربان ہو جاؤں, بیٹا تھا ہی اس قابل, بیٹا تھا, اسے اتنا احترام, اتنا اعزاز, اتنی چاہت, اتنی الفت دی جائے. آپ سواری سے اتریں, اپنے جوان سال بیٹے کو دیکھیں, وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, وہ دم توڑ رہا ہے, وہ جام شہادت نوش کر رہا ہے, وہ جالا خدا والا خدے, پاک کی محبت کا تقاضا ہے رخسار رخسار بندے. یہ میں نے پہلا شہید نقل کیا. دوسرا شہید سنے اور میں اس کی طرف آ جاؤں پریکٹیکل وظیفے کی طرف, دوسرا شہید سنیں گی نا تو یقیناً تعجب ہوگا آپ کو, جان ابو ذر غفاری کا دیا ہوا غلام. جب جان نے آواز دی حسین لپکے پہنچے زلجنہ سے اترے, وجعل خده على خده, حسین نے جان کے رخسار پر رخسار رکھ دی. شہید دوسرا مظاہرے کہتے ہیں تقریب انسانیت سکھا رہے ہوتے, تقریب انسانیت سکھا رہے ہیں. جان ہم سن سے محبت کا وہ مظاہرہ کریں گے جو ہم نے اپنے جوان سال بیٹے سے کیا, جس کے لیے بد دعا کے ہاتھ اٹھا دیے حسین نے. شہید ابن طاؤس کا جملہ ہے, اے عمر صاحب خدا تیری نسل کو منقطع کرے, تو نے میری اس نسل کو اس بیٹے سے منقطع کیا, اتنا عزیز تھا سید الشہداء کو فرض. لیکن تقریب انسانیت ہمارے, ہم سید الشہداء کے ماننے والے, ہمارے گھروں میں میٹس کے برتن اور ہمارے برتن سیم ہوتے ہیں. اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, ہم وہیں بیٹھتے ہیں جہاں ہماری میٹس بیٹھتی ہیں, ہمارے بچے بعض اوقات بہت معذرت ایک جملہ کو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتی, اگر ہمارا بچہ پیر سے مارا ہے نا میٹ کا تو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ خریدی بھی نہیں ہے, وہ کنیز نہیں ہے. مجھے حضرت مرزا کے سوال حیات بھی نہیں پڑھنی, نہ میرے پاس وقت ہے, نہ میرا موضوع ہے, مجھے بس اپنی ان آخری دو مجلسوں میں, تین مجلسوں میں اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے. ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں تقریب انسانیت جیسی. یہ حسینیوں کا گھر ہے, یہ سید الشہداء کے چاہنے والوں کا گھر ہے. بچہ کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچہ. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میں کسی کے گھر گاڑی میں ساتھ بیٹھی ہوں تو فوراً مائیں کہتے ہیں بیٹا آنٹی کو سلام کرو, ہمارے بچے میٹس کو سلام کرتے ہیں.
اور اللہ عالم میں ثواب سلام کرتی ہوں ان کا جواب بھی بچے دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کچھ نہیں, میں نے کہا نا ہمارا عمل اسلامک عمل, ہمارا رویہ سید الشہداء ایسا لگے کہ ہاں ہم حسینی ہیں. کہاں سے لگتا ہے ہم حسینی, ہمارے کس خوش اخلاقی نے لوگوں کو دائرہ اسلام کی طرف راغب کیا. ہمارا رویہ اتنا نخوت والا, اتنا غرور والا, نعوذ باللہ من ذلک ثم نعوذ باللہ من ذلک. بس میرے میں, میں اپنی بابت بات کرتی ہوں, میرے بعد شیطان میں کیا فرق رہے گا. خطبہ خاصے میں مولا کہتے ہیں وہ شیطان جس کی 6000 سال کی عبادتیں تھیں, اور امیر المومنین کا جملہ ہے جو پٹاخہ اٹھا کر دیکھے گھروں میں, اور میں نہیں جانتا کہ وہ 6000 سال دنیا کے 6000 سال تھے, آخرت کے 6000 سال تھے. صرف ایک جملہ نکلا قرآن کہتے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. اور اس وقت کو یاد کرو حبیب, جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نصبح بحمده ونقدس له قالين يعلم ما لا تعلمون. سارے کے سارے ملائکہ بے ساختہ اٹھا پکار اٹھے اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, تو اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا, خون ریزی کرے گا. یہاں کتنا بڑا کوشچن مارک ہے, ملائکہ کو کس نے کہا تھا انسان خون بہائے گا, اتنا بڑا کوشچن مارک ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں افلا یتدبرون فی القرآن, قرآن میں غور و فکر کریں تو رک جائیں. پہلے جو ابتدائی آیات ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی, رک جائیں. ہاؤ دے نو کہ کس نے ان سے کہا کہ ہاں انسان خون بہائے گا؟ اچھا اللہ نے بھی نہیں ٹھکرایا نہیں ان کی بات کو, جھٹلایا نہیں ان کی بات کو. نحنو نسبحو بحمدک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں. نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک, تیری تقدیس کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, خدا کی آواز آگے دیکھو, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اسجدوا, ملائکہ سجدہ ریز ہوئے, الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, اسے تکبر کیا, خدا کے حکم سے روح گردانی کی, وکان من الکافرین, اور بس وہ کافروں میں سے ہو گیا. محض ایک جملہ, اللہ کو یہ جملہ اتنا ناپسند ہے, دو مثالیں دوں اور اپنے موضوع کو آگے بڑھاتی چلی جاؤں. ابلیس نے کہا پروردگارا خلقتا ہوں من دین, میں خلقتا نہیں من نار, میں کس طرح سے سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے بنایا, اور خلصتنی من نار, اور تو نے مجھے آگ سے بنایا, میرا شرف زیادہ ہے. اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اس نے بھی قسم کھا لی. اب عزت کا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, تیری عزت و جبروت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا. اور شدید غضب کے عالم میں ہمارے برادر بزرگوار سید عابد حسین زیدی صاحب نے بہت ہی پیارا نقطہ اٹھایا, کہا شیطان کی سٹوری میں ایک بڑا پیارا سا میسج چھپا ہوا ہے. شیطان آخری وقت تک نا امید نہیں ہوا کہ اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا. اس نے اس غضب کے عالم میں بھی خدا کے آگے دست طرف دراز کر دیا, پروردگارا مجھے مہلت دے دے. اور اللہ نے بھی غضب کے عالم میں جب شیطان کو مہلت دے دی, تو جب ہم رحمت کے عالم میں اسے رحمت کو طلب کریں گے, ہاؤ اٹس پاسبل کہ پروردگار میرے دست سے طلب کو واپس پلٹا دے؟ بس انسان سوچے. ایک یہ مثال شیطان کی, بچپن سے سنتے سنتے ہم اس عمر تک پہنچ گئے. میں سوچی میں قبر میں بھی چلی جاؤں گی اس طرح کی عبرتیں سنتے ہوئے. عبرت نہ لو بھی غلط بحث ہے. عبرت لینے کے لیے نا معنوی اور روح کی آنکھیں چاہیے ہوتی. استاد رجب علی خیاض ایک بڑی پیاری مثال دیتے, کہتے روح کی آنکھیں کس کی کھلی ہوتی. تہران لے کر جایا جا رہا تھا کچھ علماء تشیع کو, شاہ کا زمانہ ہے, آپ کو میں نہیں کہ وہ زمانے کی بحث کرتے ہیں, بیان کر دیں واقعہ. وہ کہا راستے میں پہلے ایک عالم دین نے ڈرائیور سے کہا تھوڑی دیر گاڑی روکو, ہم سستانا چاہتے. ڈرائیور کا رویہ اتنا توہین آمیز تھا, تصدیق آمیز تھا, علماء سے چپ آرام سے بیٹھے رہو, نماز پڑھنی ہے, ہم نے آرام کرنا ہے, کچھ بھی, کوئی گاڑی نہیں رکی. تھوڑی دیر میں گاڑی رک گئی, گرم ہو جاتی نا گاڑی رک جاتی ہے, آپ اسے اسٹارٹ کرتے رہے اور اس گاڑی پہ اپنی مرضی دکھاتی ہے, اور ہم ایک بے جان چیز کے سامنے اشرف المخلوقات کے ہتھیار ڈال دیتے کہ اب اتر جاؤ, اس کو ٹھنڈا ہونے دو. گاڑی سے اترے کچھ علماء تھے, تین یا چار علماء تھے. ایک عالم میں دوسرے عالم سے کہے کاش اتنا کلاؤڈی ہے انوائرمنٹ, اتنے بادل ہے شاعر ہے, کاش یہ کلاؤڈی انوائرمنٹ نہ ہوتا, ہمیں پتہ چل جاتا اذان مغرب ہوئی ہے تو ہم نماز کو بلے وقت کی فضیلت کے وقت میں ادا کرتے. ایک عالم نے آنکھیں بند کی, کہا مغرب کی اذان ہو گئی ہے. باقی تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ جب مسئلہ صاف ہو تو میرا خیال ہے پھر جاننے والا ہے بچہ بتا سکتا ہے اذان ہوئی ہے یا نہیں, لیکن جب مسئلہ ابر آلود ہو تو بڑے بڑے
اہل علم جب آپ کے پاس رسٹ واچ نہیں ہے, جب آپ کے پاس سیل فون نہیں ہے, جب آپ کے پاس ٹائم جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بڑے تعجب سے کہا, آپ کو کس نے کہا مغرب کی اذان ہو گئی ہے؟ کہا میں نے آنکھیں بند کی دیکھا دن کے ملائکہ جا رہے ہیں اور رات کے ملائکہ اتر رہے ہیں, میں نے وہ تنزل الملائکہ والروح ملائکہ کا نازل ہونا دیکھا اور بس اطمینان سے کہہ دیا. بس کہا کہ یہ ایک مثال ابلیس کی, بس میں کچھ نہیں کہتی, بہت سمیٹ ہوں, میری سنسر کی کینچیاں بہت تیزی سے چلتی ہیں, اور میں تو آج اتنی لمبی روایت صبح نوٹ ڈاؤن کر کے لائی تھی اپنی ڈائری میں کہ آپ کو سناؤں گی, انہیں یقین میں نہیں سنا پاؤں گی. دوسری مثال پتروس کی, سلسا سیل نام نقل کیا, پتہ نہیں بہت سارے انوار صاحب کے نام, لیکن ہماری کتابوں میں مشہور اللہ مجلسی آل اللہ مقام ہو, میری روح فدا ہو جائے اس اللہ مجلسی پر. باپ نے ایک مرتبہ خدا سے تمنا کی, پروردگار ایک صالح بچہ دے, زوجہ درد ذہن میں مبتلا تھی, اتنی شدید تکلیف ہے گھر میں. پرانے زمانے میں کبھی بھی ہمارے پاکستان ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پہ گھروں میں ڈلیوریز ہوتی, زوجہ درد ذہن میں مبتلا ہے, شوہر ہیں محبت کرتے ہیں, بے قراری سے ٹہل رہے ہیں, ٹہلتے ٹہلتے آ کے کسی چیئر, ابھی میرا جملہ ہے کتاب کا نہیں ہے, کسی ایسی جگہ میں آ کے بیٹھ گئے, آنکھیں مون لی, ایسی آنکھیں مونے مونے خواب میں دیکھا کہ کسی محفل میں داخل ہوئے ہیں اور صدر محفل میں ختم مرتبہ محمد تشریف فرما ہے اور ان کے پہلو میں امیر المومنین اور باقی بعض ائمہ جو ہیں, 11 ائمہ جو ہیں وہ ابو الائمہ کے پہلو میں ایک نشست میں تشریف فرما. آغا بڑے حیران ہوئے کہ اس بابرکت محفل میں میں حقیر انسان کس طرح سے داخل ہوا, اور کہا کہ میں نے اسی اتنا میں دیکھا کہ غلام آیا, اس کے ہاتھ میں ایک ریپ ہوا, چھوٹا سا نو مولود انفینٹ بچہ ہے, اسے لا کر ختم مرتبہ کی گود میں دیا. پیغمبر نے پیشانی پر پہنچا دیا, جاہ نے کان میں اذان کہہ دی, باہر میں اقامت کہہ کے بچے کو امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا. امیر المومنین نے پیغمبر کی تعزی کی, فالو کیا پیغمبر کے رویے کو, پیروی کی, اذان دی, اقامت دی, بوسا دیا, امام حسن امام حسین وہ کرتے کرتے زمانے کے امام تک پہنچا. آقا مجلسی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا, میرے روح گرد اٹھی, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اب یہ بچہ ایسا بابرکت بچہ کس کے ہاتھوں میں جائے گا, اور مجھے اپنے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا. امام نے مجھے اشارہ کیا اور جب میں قریب پہنچا تو آپ یہ جملہ سنیے گا, امام کہتے ہیں ہم نے اس بچے کا نام اپنے جد کے نام پر باقی رکھا ہے, جس طرح سے وہ باقر العلوم میں آل محمد تھے, اسی طرح سے خدا اس بچے کو باقر العلوم میں آل محمد قرار دے گا. یہ کہہ کر جب بچہ آغوش میں دیا, اللہ مجھے کہتے جھرجھری سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا غلام میرے ہاتھوں میں بچہ دے کے کہہ رہا ہے آقا مبارک ہو, پروردگار عالم نے آپ کو اپنی بارگاہ سے ایسا صحیح و صالح فرزند عطا کیا ہے. ایسے علامہ مجلسی روایت کو جب نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں پترس, اور صرف ایک جملہ کہا تھا من مثلی, کون ہے میرے جیسا. خدا نے بالوں پر لے لیے, سارا واقعہ سنا ہوا ہے, یہ واقعہ پہلے ممبر نے اتنا پڑا جا کے ایک جزیرے میں پھینک دیا. تعجب کی بات ہے, آپ سوچئے جب ایک من مثلی کون ہے میرے جیسا کہنے پر یہ کیفیت ہو سکتی ہے, ہم کتنا اپنے آپ کو برتر خیال کرتے ہیں دوسروں سے. ذرا سی ہماری نماز دوسروں کی نماز سے بہتر ہو تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا سپریم کوالٹی کا کوئی نہیں ہے, ذرا سا ہمارا حجاب اچھا تو ہم سمجھے آئے آئے دیکھو ایسے ہوئے ڈھنگ سے برتاؤ نہیں کرتے, ان کے یہاں کا ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے شب جمعہ لوبان جلایا جاتا ہے, دودھ اور شربت کا گلاس رکھتے ہیں, حدیث کسا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں دین اترا ہے, ہم سب سے اچھے ہیں. من مثلی ہم زبان سے نہیں کہتے, عمل سے کہتے ہیں. من مثلی کون ہے ہمارے جیسا؟ ذرا سا 3-4 سال پیدل پہ حج پہ چلے جائیں, ذرا سب سے زیادہ سرکل میں ہم دراصوں پر جانے والے ہوں, ذرا ہمارے بچے زیادہ خدمت گزار ہوں دین کے, تو ہمارے ذہن میں ہمارے اعضاء جوارے سے چھلک چھلک کے گرتا ہے من مثلی انا خیر, میں سب سے بہتر ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے جب خدا صرف ایک انا خیر منہ پر اس کی 6,000 سال کی عبادتوں کو تباہ کر سکتا ہے, اور امیر المومنین کہتے ہیں ہم نہیں جانتے دنیا کے 6,000 سال ہیں یا آخرت کے 6,000 سال, تو بس ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہم اپنے اس نام عمار پر اتنا گھمنڈ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے تو ہم کہیں گے او مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, تو ہیں جو آپ تو دن رات کہتے تھے آپ میں قلت زیادہ طول سفر, آپ تو بار بار نہج البلاغہ میں کہتے تھے یا دنیا غری غیری, ابھی تعرض تھی اب الیت شبق تھی تلق تو کہ تناقتن سلاقہ لا رجاتا پی آئے, دنیا مجھے غرور دیتی ہے میری طرف آتی ہے مجھے اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے، اپریشیٹ کرنا چاہتی ہے، اپنی طرف توجہ دلانا چاہتی ہے، تو لگ تجھے طلاق کا کنسل آتا، میں نے تجھے تین طلاق دے دی، لا رجا تھی، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہو کر، موسیٰ کلیم الرحمان کے ماننے والے ہو کر، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو کر، تمام انبیاء کا کی نبوت پر ایمان رکھنے کے باوجود ہمارا عمل کیسا ہے؟ کتنا عمل خالص ہے، کتنا عمل خالص ہے؟ اصل معیار تو خلوص ہے۔ پیٹرول سے چلا کرتے ہیں ہوائی جہاز، آپ ہوائی جہاز کی ٹینکی کو پانی سے بھر دیں، لاکھ رن وے پر چلانا چاہے ہوائی جہاز ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ اعمال کے اندر بھی میزان اخلاص ہے، اخلاص ہے عمل آگے بڑھے گا، اخلاص نہیں عمل وہیں سٹاپ۔ اور اب میں آپ کو صرف پانچ سیکنڈ کا عمل بتاؤں جو پریکٹیکلی ہے۔ ساتھ امام کی روایت ہے، اگر تم چاہتے تمہارے گناہ، خدا بخش دے، کون نہیں چاہتا، میں نے کل بھی کہا تھا کون نہیں چاہتا یہ نام عمال سارے کا سارا ایک دم ڈیلیٹ ہو جائے، کچھ نہ رہے۔ جب ہم پہنچے تو فرشتے کہیں کہاں تھے، جنت مشتاق تھی، آپ کی آئیے تشریف لائیے، ہم جنت کے دروازے پر پہنچے اور باقی بہشتیوں کی طرح سوال کریں کہ ہم نے تو سورہ واقعہ میں پڑھا تھا، اللہ شمسا لا یرونا فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، اور جنت میں بس یہ آب و تاب کس کی ہے؟ تو رضوان جنت کہے کہ امیر المومنین اور شہزادی مسکرا رہے ہیں، اور ان کی مسکراہٹ سے ان سب کاموں کے لیے گناہ بخش دیا جائے۔ اب صادق امام کا جملہ بہت پیارا ہے، بہت ہی نفیس جملہ ہے، چاہے وہ صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر، چاہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر، چاہے وہ دریا کے قطروں کے برابر۔ اب میرا دل چاہتا ہے روایت کو جلدی سے آگے لے جاؤ، صرف اور صرف مصافحہ، مومن کا مومن سے ہاتھ ملانا، مصافحہ۔ صادق امام کہتے ہیں مومن جب مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، کہنا تھا مصافحہ کے آداب ہیں۔ کچھ لوگ آپ دیکھیں آپ یوں کر کے مصافحہ کرتے ہیں جیسے کرنٹ دے رہا ہے سامنے والے کا ہاتھ، اور کچھ اتنا بے تردی سے دباتے ہیں کہ ایسا ڈر لگتا ہے کہ خدایا کہیں انگلی ٹوٹ تو نہیں گئی یا انگوٹیاں گھپ تو نہیں گئی۔ لیکن بہرحال جب مومن، روایت کا جملے الفاظ میرے ہیں مفہوم روایت کا، امام کی معصوم کی، جب مومن مومن کے آگے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، ہاتھ کو ذرا سی گرم جوشی سے دبایا، اس گرم جوشی کی وجہ سے خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور خدا ملائکہ سے کہتے ہیں گواہ رہنا، میں نے ان دونوں کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیا، اور آج تک ان کے نام اعمال کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ۔ البتہ یہ مصافحہ اگر خواتین کا خواتین سے یا محرم مردوں تک رہے، یہ بھی مینشن کر دوں، یہ نہ عوام میں ہلکی سے مصافحہ ہو رہا ہے اور دہرا آسوی کی گردن میں چڑھ رہا ہے، نہیں، یہاں صرف مصافحہ سے مراد محرم، محارم چچا ہیں، ماموں ہیں، بھائی ہیں۔ قرآن نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 میں پوری فہرست دے دی محرموں کی، الا آخری آپشن۔ اسے فقہا نے قرآن کی آیات کی روح سے اس طرح سے اپنے معاشرے میں اپلائی نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منہا، اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گی مومن آسے کو آنکھیں جھکا کر چلیں تانگ جان کیسے ہوگی، آئے ہائے پہلو پھول میں لنگور کیسے لگ رہے ہیں، بیگم تو بڑی حسین ہے، بس سو سو ہی ہیں، دلہا دیکھا تم نے تو بس تقفال ایسا تھا، دلہا بھی اچھا لگا، بس میرا دل چاہتا کیا کسی اور کو لگ کر بٹھا دیا جائے، اتنا یہ دل کی تسلی۔ دیکھیے مزے کی بات ہے، نامحرم کے چہرے کو دیکھنے سے عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے،
بے شک ختم،
غیر مرد کے چہرے کو دیکھنے سے عورت کو نماز میں لذت نہیں ملتی، اسی طرح سے برعکس وہ مرد حضرات جو بڑا پیار محبت سے دیکھتے ہیں نا دوسری خواتین کو، یہ پیار محبت اپنی آنکھوں میں سنبھال کے رکھیے گھر کی عورتوں کے لیے، ورنہ جو دینا دینا تھا ہوں اللہ لے پہلے دینا، دیکھو اپنی زینتوں کو کہہ دو مومن آتے اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گی، اللہ پہلی کیٹیگری جس تک زینت پہنچتی کہاں ہے، گھر سے نکلے، ابھی آپ دیکھیے گا نوڑے بے لبل کا میلاد ہوگا ان شاء اللہ آپ کے مرکز میں، اس مرکز حسینی میں، گھر سے نکل رہی ہیں سر سنور کے شوہر نے کہا سنو کہیں جا رہی ہوں، جی تیار ہو رہے ہیں تو جا ہی رہے ہیں، بچے بھی دیکھ لیں نا کبھی ہمارے آج بڑی لپسٹک بڑی کٹ میں تو پانی کہ ممی رات سے آئی ہیں، نہیں بیٹا آج تمہارے بابا کے لیے تیار ہوئے، ارے کہاں بیچارے بابا کے ایسے نصیب، گھر میں جب وہ باؤ تو ہندنا کا پورشن آتے نا، شرار بتا آج کچھ ہے، قمیض کچھ ہے، عجیب بدرنگ کا دوپٹہ شیلا پہنے میں، یہ شیلا باہر پہننے کے قابل نہیں رہی تو ہم نے گھر میں لگا لی، سر میں تیل کی پسند ہے. بڑا پیارا ایک جملہ ہماری دوست نے پھر کیا کرتی تھی, ایک بیوی نے لاڑ سے آگے شوہر کے آنکھوں میں ہاتھ رکھ کے سنا کس کے ہاتھ ہے, کہا تمہارے, کہا کیسے معلوم ہوا, کہا لہسن ادرک کی بدبو, اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں سے ایسے ہی بدبو آ سکتی ہے. لال باہولا سے اتنا دیکھو زینت نہیں کرو گی مگر پہلی کیٹیگری شوہر. اب خیر وہ سیشن باقی ہے, بیچارے شوہر بھی کبھی مظلوم ہے کبھی ظالم, ہم ان کی ہمیشہ سائٹ نہیں دے سکتے, ہمیشہ سائٹ نہیں دے سکتے. او آبا ہننا او آبائے بہول ہننا او اخوان ہننا او بلی اخوان ہننا او بلی اخوات ہننا او پوری لسٹ قرآن دے رہا ہے, اس کے علاوہ سب نامحرم ہے. ایک ہم نے ڈیڈ لائن دے دی, البتہ اس میں میں نے کہا نا آخری آپشن. قرآن کہتا ہے وہ بوڑھے مرد جو تمہارے گھر کے کام کرتے ہیں, فرض کریں کسی کے یہاں ڈرائیور ہے, کسی کے یہاں میل امپلائیز ہے صفائی کرنے والا ہے, اور دوسرے کک ہے شیف ہے, اگر وہ بہت بوڑھا ہو جائے, قرآن کی آیت انہیں ایکسیپشن قرار دیتی ہے. فقہا نے اس کی تفسیر ذرا الگ انداز میں کی ہے, لیکن پہلی 11 کیٹیگریز تو رہتی ہے نا. آپ لاسٹ والی کیٹیگری کو چھوڑ کے پوری ایک فہرست دے دی شریعت نے, بھائی دیکھو ان سے پردہ نہیں کرنے کا حکم, باقی سب کے ساتھ تمہیں حجاب سے اس کے اندر رہنا ہے. کس طرح سے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں شہزادی میرے بغیر, مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہاں پڑھی یا کہیں اور پڑھی وہ روایت, کہ جب شہزادی سے کہا, جب پانچویں امام سے کہا عبداللہ بن جابر انصاری نے کہ ایک ایسی فضیلت بیان کریں کہ جب آپ کے جدہ کے چاہنے والے جمع ہوں تو میں ان کی خدمت میں وہ روایت بیان کروں اور وہ سن کر مسرور ہو جائے. تو اس روایت کی روح سے شہزادی مومنین کے بغیر بہشت میں نہیں جائیں گے, لیکن کیسے مومنین, کیسے مومنین, ان مومنین کی کچھ کیٹیگریز ہیں نا, ان کو کچھ ایفرٹس الگ سے کرنی ہے. اور واقعی عبادت ایک مکمل ضابطہ حیات تھی عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. مجھے آج جس عبادت میں صرف سرسری کا اشارہ کر سکتی ہوں, آج جس اہم ترین عبادت کی طرف اشارہ کر رہا تھا, کہ اگر پیامبر کہتے ہیں کوئی اس عبادت کے لیے مستطیع ہونے کے بعد بھی اس عبادت کو ترک کر دے تو اسے یہودیوں اور نصرانیوں کے قبرستان میں دفنا دو, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد
اللہ
ہمیں ایک مومنہ نے بڑا پیارا جملہ کہا, کہا آپ کی بچی روتی ہے آپ کے دل پہ کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں روتے ہیں آپ کے دل پہ کچھ ہوتا ہے؟ کہتی ہوں ہوتا ہے. میں نے کہا تو آپ اسکول چھوڑا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے کا ہے کیسی باتیں کرتی ہوں. میں نے کہا ہے کیسی باتیں کرتی ہوں. والا کہتے ہیں جب تم دیکھو لوگ دنیا کے لیے ڈٹ گئے تم دین کے لیے ڈٹ جاؤ. دنیا کے لیے بھی تو کمپرومائز کرتے ہیں نا, صبح آنکھیں بند ہوتی ہیں بیچارے جا کر بچھا دیتے ہیں, ناشتہ زبردستی چھوٹ دیتے ہیں, اسکول بھیج دیتے ہیں. تو جب تم دیکھو دنیا کے لیے لوگ ڈٹ گئے ہیں جم گئے ہیں, تم آخرت کے لیے ڈٹ جاؤ. اور یقینی سی بات ہے پروردگار کی بلیسنگ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں, اور بہرحال اللہ کا احسان ہے پروردگار ہمیں جس طرح ہمارے والدین نے یہ ورثہ دیا آزاداری کا, خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو اسے بہتر دیں, اسے اچھے انداز سے دیں. لیکن اس اہم ترین عبادت کا نام حج. بہت ہی پیارا فلسفہ بیان کیا ہے ایک اعرابی, خدمت پیغمبر میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں گھر سے حج کے ارادے کے لیے روانہ ہوا, حج تک نہیں پہنچ پایا, آج مجھے ڈر ہے میری مسجد لمبی ہو جائے گی, لیکن خیر میں سمرائز کروں گی روایت کو. کہا کہ یا رسول اللہ میں حج کے ارادے سے روانہ ہوا, میں ایک مالدار صاحب حیثیت شخص ہوں لیکن مکہ پہنچ نہیں پایا حج کے موقع پر. تو اب آپ مجھے بتائیے کوئی کفارہ کوئی فدیہ کوئی صدقہ رائے خدا میں کروں تو مجھے خدا حاجیوں کا سا ثواب دے دے. پیامبر بیٹھے ہوئے تھے, پیامبر کے سامنے کوہ ابو قبیس تھا, کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اگر یہ سونے کا ہو جائے اور تیری ملکیت میں چلا جائے, اگر یہ سونے کا ہو جائے اور تیری ملکیت میں چلا جائے اور تو اسے راہ خدا میں صدقہ کر دے تب بھی تو حاجی کے ثواب کو نہیں پا سکتا. تعجب سے کہنے لگا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جب حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کے سامان کے لیے ایک چیز اٹھا کر رکھتا ہے دوسری جگہ پر تو خدا 10 نیکیاں, انسان پیکنگ تو کرتا ہے نا اوبیسلی حج پہ جانے سے پہلے, یہ خرید رہے احرام خرید رہے سلوار رہا ہے, کتنے ایفرٹس کرتے ہیں چھوٹی بڑی. کہا ہر چیز کے بدلے میں خدا 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے, اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے اور اونٹ پر, اب ظاہر بات ہے پرانا زمانہ تھا, سواری پر اپنے رائٹ پر سوار ہو جاتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کرتا ہے. اب میں سمرائز کروں روایت کو, پیغمبر ایک ایک مقام کا نام دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ مشعر میں پہنچتا ہے خدا گناہ معاف کرتا ہے, منا میں پہنچتا ہے خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے, عرفات میں پہنچتا ہے خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے. راوی نے جب ساری فضیلت سن لی تو کہا یا رسول اللہ منٹ کے لیے میں یہی روکوں. اس روایت کو بھی ایک منٹ کے لیے تہذیب کی روایت ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی, اس روایت کو یہی روکو. ایک دوسری روایت من لا یحضر الفقیہ کی, اور روایت کو نقل کیا ہے چھٹے امام صادق علیہ
السلام.
کرنے والا ضیوف الرحمان ہے, خدا کا مہمان ہے. جب وہ خدا کو پکارتا ہے تو خدا جواب دیتا ہے, جب وہ خدا سے طلب کرتا ہے تو خدا عطا کرتا ہے, جب وہ نہیں بھی مانگتا تو وہ بن مانگے عطا کرتا ہے, جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خدا اس سے زیادہ ڈیووٹیڈ ہو جاتا ہے. ضیوف الرحمان اسے کہتے ہیں. جب وہ پلٹتا ہے حاجی کی حج کی ڈیوریشن میں, خدا اس کے اہل و عیال کا ضامن ہوتا ہے, خدا اس کے اہل و عیال کا ضامن ہوتا ہے. مزے کی بات ہے اس طرح کی روایت ایک نہیں, وسائل شیعہ میں شیخ قرہ عاملی اللہ مقاموں نے اور لوٹ آف روایات تو نقل کیا حج کی فضیلت میں کہ حاجی ہر قدم کے بدلے میں اتنا اتنا اتنا. ایک ایسی روایت پچھلے سال حج کلاس میں ہمارے استاد بزرگوار آغا نادر صادقی نے پڑھی, بہت ہی زبردست روایت تھی, مشمل کی روایت. وسائل شیعہ تھے لیکن متاثر والے میرے پاس پھر بس وسائل شیعہ میسر نہیں تھی, لیکن اس روایت میں مشمل حج کر کے آتے ہیں, امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں, امام حاجی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. مشمل ساری روایت سننے کے بعد جسے کہتے ہیں نا میرے الفاظ کے مطابق مشمل کی روح لرز جاتی ہے, کہا یا ابن رسول اللہ ایک حج کا اتنا ثواب؟ کہا ہاں. لیکن مشمل سے کہتے ہیں مشمل ہم تمہیں ایک عمل بتائیں جس کا ثواب حج سے زیادہ ہے. مشمل تعجب سے دیکھتے ہیں یا رسول اللہ کسی ابن رسول اللہ کسی عمل کا ثواب حج سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا ایک نہیں دو حج. مشمل نے کہا مولا دو حجوں کے برابر؟ مولا نے کہا نہیں تین نہیں چار پانچ چھ ان اتنا حتی عشر. امام اتنا گنتے چلیں گے کہ دس کے فکر تک پہنچے. مشمل نے کہا جل تو فداق مولا خدا مجھے آپ پر قربان کر دے, آپ بتا دیجئے وہ عمل کون سا ہے جس کا ثواب دس حجوں سے زیادہ ہے. امام فرماتے ہیں قضائے حاجت مومن, مومن کی حاجت کو پورا کرنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آغا نے ہمارے استاد نے بہت ہی پیاری مثال دی, کہا قضائے حاجت مومن ضروری نہیں کہ کوئی فائنینشیل ہیلپ ہی ہو. کہنے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نکل کے ٹرین سے کہ کسی سے اپنا آب دمدم کا ٹینک نہیں اٹھایا جا رہا, گیلن نہیں اٹھایا جا رہا. آپ آگے بڑھیے اٹھا کر دے دیجئے. مجلسوں میں بعض اوقات بچے دیکھتے ہیں کہ کسی سے پینٹ نہیں ہوا جا رہا, جوتا نہیں ڈھونڈا جا رہا, بچے آگے بڑھے جوتا دے دے. ہم دیکھ رہے ہیں ہم کسی کی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے مومن تو حرمت ادب الحرمت من الکعبہ, مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. میں یہاں پر کہتے ہیں ایک طرف کعبے کو گرایا جا رہا ہو, ایک طرف مومن کا خون ناحق بہایا جا رہا ہو, میں کعبے کو چھوڑ دوں گا مومن کو بچا لوں گا. اتنا مقام ہے, میں صرف ایک حکایت نقل کر کے مسائل کی منزل میں چلی جاؤں. مومن تو مومن ہے, مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جان اور مال کے معاملے میں بے خوف ہے, بے نیاز ہے, اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے اس کی حفاظت کا. اگر انسان زندگی میں کبھی کسی جانور کے کام آ جائے, سید رشتی کتاب کا نام سیمائے فردان جان اور رائٹر کا نام رضائے مختاریان, اسی واقعے کو درخشاں چہرے کے نام سے اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا, اسی واقعے کو مردان علم در میدان عمل میں بھی بیان کیا گیا, اور قصص العلماء کی تمام مشہور کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا سید رشتی کے حوالے سے. نظر اشرف کے طالب علم تھے, بچارے بڑے مفلوق الحال سے تھے. خدا نے علم کو رکھا ہی پکڑوں پاکڑوں میں, حدیث قدسی ہے, اور فرزند آدم اسے آسائشوں میں ڈھونڈتا, بس ملتا نہیں نا, کبھی بھی نہیں مل سکتا. شروع میں ابتدائی ایام میں ایران سے ان کے لیے پڑھ مند مالی مدد جایا کرتی تھی, یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے. کچھ عرصہ ایسا ہوا ایران عراق کے حالات تھوڑے نیچ بیس ہوئے, ان کا فائنینشیل سپورٹ ٹوٹلی ڈراپ ہو گیا, رک گیا, نہیں آیا. ایک دن بھوک سے, دو تین, کتنے دن انسان رہ سکتا ہے, کتنے دن رہ سکتا ہے؟ اللہ نے ویسے باس کو رکھ کے چھ چھ سات سات دن ایران کے زلزلے میں 2004 یا 5 والے میں, ایک سات دن بعد ایک آنٹی شہر والے نامی 90 ایئرس کے نکل آئیں, نہیں مری. میں نے کہا اللہ تیری شان, نہیں مری, واقعی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ ایسا لگا کہ میرا واجب ذمہ داری ہے کہ جاؤں کسی سے قرض لوں اور کچھ کھاؤں پیوں. اپنے ایک روپیش کے پاس ہے, اسے کچھ ادھار پیسے لیے, اور مدرسے کے پاس ایک کلے پاچے کی دکان تھی. ہمارے پاکستان میں ہم لوگ پنجابیوں کی ایک فیوریٹ ڈش ہوتی ہے سری پائے کھانا, اور اسے نان ڈبو ڈبو کے کھانا. ایرانی علاقے بڑے شوق سے کھاتے ہیں, صرف ہم پنجابی نہیں کھاتے, ساری قوم کھاتی ہے. آئے وہاں پر دکان کے قریب کھڑے ہوئے, انہوں نے ایک باؤل لیا, اس کے اندر ایک سائے سے روٹی توڑ توڑ کر ایرانی اور علاقے کھاتے ہیں. وہاں پر پہنچے جیسے وہ سری پائے کا ڈونگا لیا اور روٹیاں لی, دیکھا ایک نظر ایک کچیا پر پڑی, جس کے سینے سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے وہ جو کچیا کے بچے ہوتے ہیں بلے ہوتے ہیں, وہ ماں کا دودھ پینا چاہ رہے ہیں, لیکن ماں اتنی بھوک سے نڈال ہے کہ ڈس ایبل ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. ان میں خیال ہے پروردگارہ میں اشرف المخلوقات ہوں, تو نے مجھے زبان بھی دی ہے, یہ تیری بے زبان مخلوق ہے حیات، یہ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے سامنے ایک بے زبان بھوکا تھا، میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، پریشان تھا، میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. سوچا دل میں خیال ہے اسے ایک روٹی اس کتیا کو کھلا دیتا ہوں، ایک میں خود کھا لوں گا. روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شوربے میں ڈبو کر اس کتیا کے آگے ڈال دے رہے. کتیا بھی اپنے خاص ٹائل سے کھاتی رہی. اچھا ایک روٹی کھلانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کتیا کا پیٹ نہیں بھرا. اب یہ کہتے ہوئے یہ مجھے نہیں پتا، کتاب میں نقل ہے کہ انہیں محسوس ہوا کتیا کا پیٹ نہیں بھرا. دوسری روٹی سے ہوتا ہے پروردگار تو اور ہم راہمین ہے، میں تیری مخلوق پہ رحم کروں گا. ارحم تم کسی پہ رحم کرو، خدا تم پہ رحم کرے گا. یہ سوچ کے میں نے دوسری روٹی کے ٹکڑے میں سے ایسے ڈبوئے ڈبوئے اور کھلا دیا. کتیا نے صرف آسمان کی طرف نظر کیا. اب آبویسلی حضرت سلیمان بن داؤد تو ہے نہیں کہ کتیا کی زبان کو سمجھے. برتن کو دھویا، اس روٹی والے کو دیا، کہا اللہ مددگار ہے، خود کچھ نہ کچھ پہنچا دے گا. آٹھ یا نو یا کچھ دن، فیو ڈیز، کچھ دن گزرے، ایران سے تار آئے، ٹیلی گرام آیا، ٹیکس اور ٹیلیکس اور ایس ایم ایس اور ای میل کا زمانہ تو نہیں تھا، ٹیلی گرام آیا کہ آپ فوراً ایران پہنچے، کچھ جائیداد کے کام ہے جن کے لیے آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. خیر بیچارے بڑوں کا حکم تھا، گھر والوں کا حکم تھا، واپس پہنچے، اصفہان کے رہنے والے تھے. پتہ چلا کہ باپ کا کوئی دور کا چچا داد بھائی مر گیا، اور مرنے سے پہلے اپنی ٹوٹل پراپرٹی کا ون تھرڈ ان کے نام کر گیا. یہ حیران ہوئے کہ میرے نام. اچھا یہ پوری ایک بڑی فیملی ہوتی ہے، اس میں سے یا سب سے بڑا چنا جاتا ہے یا سب سے لاڈلا چنا جاتا ہے، نہ یہ سب سے بڑے ہیں نہ سب سے لاڈلے. خیر وہاں پر پہنچے، اس باپ کے چچا زاد بھائیوں کے بیٹوں سے ملے، کہا کہ تمہارے باپ کو تم یعنی زندگی میں شاید چند دفعہ لمیٹڈ لوگ ملا ہو، تو ہمارے باپ کی بھی کوئی وصیت نہیں تھی. انہوں نے آخری وقت میں کچھ مرنے سے ایک دو دن پہلے اپنی وصیت کے اندر ایک چھوٹی سی آلٹریشن کی، اور اپنے وکیل شریف کو بلایا اور کہا کہ ہم اپنی وصیت میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں. آقا نے کہا وہ کون سا وقت تھا؟ جب کیلکولیشن کی تو یہ وہی وقت تھا جب کتیا آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پروردگار عالم نے اس طرح سے. اچھا مزے کی بات ہے صرف فائنینشلی نہیں، مزے کی بات یہ کہ صرف فائنینشلی نہیں، اس کے بعد اصفہان میں انہوں نے مسجد سید بنائی ہے، میں نے خود دیکھی، بہت ہی عظیم شان ہسٹوریکل پلیس ہے اصفہان کا. مرجعیت کے آثار بنے، علمیت کے آثار بنے، وسعت مالی کے آثار کھلے، ہر اعتبار سے خدا نے بلیسڈ کر دیا. جب میں اس واقعے کو پڑھتی ہوں، پروردگارہ تو نے کائنات میں، روایت کا جملہ ہے، خدا نے خرچ نہیں کیا کتے سے زیادہ نجس مخلوق کو. جب تو کتے کو سیراب کرنے پر، کتے کی حاجت پوری کرنے پر اس طرح سے نواز سکتا ہے، اگر میں تیرے کسی بندہ مومن کا دل خوش کر دوں تو کس طرح سے میرے میں اپنے رحمت کی بارش کرے گا پروردگارہ؟ پروردگار میں مصائب کی منزل میں جانے سے پہلے ایک دعا، پروردگار مجھے صرف اتنی توفیق، مجھے ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اگر کر سکتے ہیں تو کسی کو خوش کریں، کسی کی پریشانی کو دور کریں. تمہارا مومن کے راستے سے خس و خاشاک ہٹا دینا صدقہ ہے، شاید یہی تمہاری بخشش کا سبب بن جائے، شاید یہی تمہاری پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب بن جائے، تمہاری وجہ سے کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے، شاید خدا ہول قیامت سے بچا لے، پلے سے رات سے گزرنے دے. یہ سوچ کر کے صرف میرے بندے پر قائم کیا. انسان سوچے عبرت کے واقعات بکھرے پڑے ہیں، ہم بعض وقت اپنی بہت چھوٹی سی ایفرٹ سے کسی کی پریشانی کو، بعض وقت ہم ایک ٹیلی فون کے ذریعے کسی کے بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں، دسیوں مسئلے کسی کے حل کر سکتے ہیں، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں، ایک وقت کا، قیامت کے دن خدا بھوکا نہیں رہنے دے گا، کسی کو کچھ گھونٹ پانی کے پلا سکتے ہیں، خدا پیاس کے عالم میں مرنے نہیں دے گا. پروردگار اتنا ارحم الراحمین ہے، اور پھر وہ بھی ہماری بابت، ہماری نسبت، ہم جو ذرے سید و شہدا سے وابستہ تھے، ہم جو اس دروازے پر آتے تھے. میں کبھی کبھی آٹھ محرم ربیع الاول کی مجلس میں یہ جملہ کہتی ہوں، شاید پرسوں میں بھی کہہ دوں یہ جملہ، اگر نہ بھی کہوں تو میں کبھی کبھی سوچوں شہزادی ہم آئے، ہم نے اپنی تھوڑی سی نوکری کی، آپ عزاداروں نے پر شہزاد کی رونق کو بڑھایا، خدمت گزاروں نے چاندیاں بچھائیں، چھوٹے چھوٹے سے اہتمام کیے، جو ہر امام بارگاہ کا خاصہ ہوتا ہے، گھر کی مجلس ہو، امام بارگاہ کی مجلس ہو، کچھ ایفرٹس کی جاتی. شہزادی اب ہم دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ لینے کے لیے آئے ہیں، نوکری کرنے کے بعد ہر نوکر کرنے چاہتے ہیں، اسے بغیر کہیں تنخواہ ملے، ہم بخشش کے لیے آئے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے آئندہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. لیکن ہم یہاں پر آئے ہیں، شاید آپ کا دل ہم سے خوش ہو جائے. یہی ہمارا سب سے بڑا اجر ہے، یہی ہمارے اوپر سب سے بڑا خدا کا انعام ہے. ایک مجلس اگر قبول کر لیں گے، ایک مجلس، ایک آنسو خالصتاً واقعاً سید الشہداء کی خاطر، لیکن سید الشہداء کی خاطر آنسو بہانے کا ایک بہت اچھا شارٹ کٹ ہے. آپ کنسنٹریٹ کریں، سید الشہداء کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ بہت ساری مصیبتیں گزری آل محمد پر. ایک مصیبت علماء ممبر کہتے ہیں سید الشہداء کی تنہائی، جب آخر میں تنے تنہا رہ گئے حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاوے کوثر کو سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے کرتے ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوال شاید سید الشہدا کی تنہائی سید الشہدا کی سب سے بڑی مصیبت تھی شاید اہل حرم کا ودا سید الشہدا کی سب سے بڑی مصیبت تھی شاید مقول شاعر کے اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا سید الشہدا نے علی اکبر کی شہادت کے بعد سید الشہدا کہاں رہے زندہ شاید وہ مصیبت اتنی بڑی تھی علماء مقتدر تو یہ جملہ نقل کرتے نا کہ نجف کا رخ کر لیا ہوگا اور آواز دیو کہ بابا کہاں ہو بیٹے پر بہت مشکل وقت آ گیا ہے یا شاید ابراہیم خلیل الرحمان کو پکارا ہو یا میرے جد ابراہیم خلیل الرحمان آ کر دیکھیں میری آنکھوں پر پٹی نہیں ہاتھوں میں لرزہ نہیں میرا ذبیح کس طرح سے خاک کربلا پہ اینٹیاں رگڑ رہا ہے شاید ماں فاطمہ زہرا نے بھی دیکھا ہو یہ منظر ایوب حیران رہ گئے ملائکہ مشت پہ دندان رہ گئے حسین اتنا صبر کہاں سے آیا کھینچتے ہیں شہدی سینہ اکبر سے نہیں یا ادرک نہیں یا ادرک نہیں میں نہیں جانتی والا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی میں یہ بھی نہیں کہتی کہ سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ جب زمین کربلا پر پہنچے اجل القدوم یا اما کی آواز سن کر چچا قدموں کو جلدی بڑھائیے غلام ہلاک ہوئے جا رہا ہے اور جب گھر تھمی اس نے ایسے کندھوں کے ہاتھ اتار کر زمین کربلا میں بچا دیا کبھی پتھریوں کو جمع کرتے ہیں کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں بتائے پھر اس کی لاش کے گٹھے میں ڈال کر دولا کی لاش کھو دیا کندھا حسین نے میں نہیں جانتی سید الشہدا کی سب سے بڑی مصیبت ہو تھی ہم نہیں کہہ سکتے سید الشہدا کی ایک عجیب دردناک کیفیت ابو الفضل عباس کی شہادت تھی الان ان کا ذرا ظاہری قلت ہی نہ تھی عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب سیدانیوں کی آنکھیں روئیں گی اب اشیاء کی آنکھیں سوئیں گی اے عباس تم کیا گئے حسین کا دھوڑے کمر لے گئے لیکن شاید حسین کی ایک مصیبت کی طرف اشارہ کروں یہ وہ مصیبت ہے شہید مرتضیٰ مطالعہ مقتل مطہر میں روایت کو نقل کرتے ہیں آخری رخصت کے وقت حسین نے سکینہ کو سینے پر لٹا لیا علماء ممبر ایک جملہ نقل کرتے ہیں یہ جملہ شہید مرتضیٰ مطہری کا نہیں ہے کہا سکینہ یتیم بچے کا بھی ضد نہیں کرتے کم سے میں تھی معصومیت ہے بچپن آئے تڑپ کے کہتے بابا یتیم کسے کہتے کے کربلا پہنچا کے سر پہ ڈالا گریبان کو چاک کیا حسین کہتے ہیں سکینہ جن کے سروں میں خاک ہو جن کے گریبان چاک ہو اور بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے شہزادی کہتی ہے حضرت آشور بابا آپ نے مجھے کہا یتیم انہیں کہتے ہیں جن کے سروں میں خاک ہو جن کے گریبان چاک ہو میں کم سے بھی نہیں سمجھ
اللہ بسم کے لطیف اللہ اللہ محمد.